बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी न पैदा होने पाए और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے. پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے. کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں. بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے. کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. تہران سمیت ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں، ایران کی فضا، مردہ باد امریکہ اور مردہ باد اسرائیل کے نعروں سے گونج اٹھی. عالمی یوم القدس کی ریلیاں اتحاد امت اور ایرانی عوام کی یگانگت کا مظہر ہیں. عالمی یوم القدس کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام. پاکستان اور ہندوستان میں بھی مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مذمت میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں. میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے کے شدید جھٹکے، سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی، سینکڑوں لاپتہ، عمارتوں کو بھاری نقصان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. تہران اور ایران کے دیگر شہروں اور قصبوں میں بیک وقت علالعہد یا قدس کے نعروں کے ساتھ عالمی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں، جن کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی جرائم کی مذمت کرنے کے لیے روزہ دار لوگوں کا سیلاب امنڈ آیا. جمعہ 27 رمضان المبارک عالمی یوم القدس کے موقع پر تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں عالمی یوم القدس کی تاریخی ریلیاں نکالی گئیں. اس دوران پورے ملک کی فضا اسرائیل مردہ باد اور امریکہ مردہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی. اس موقع پر ریلیوں میں شریک کروڑوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی دہشت گردی کی مذمت کی۔ ایران کی سب سے بڑی اور مرکزی ریلی دارالحکومت تہران میں نکالی گئی، جس میں لاکھوں روزے داروں نے، جن میں مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شریک تھے۔ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے ظالموں کے ایوان میں لرزہ طاری کیا۔ تہران میں عالمی یوم القدس کی ریلی مختلف راستوں سے تہران یونیورسٹی میں نماز جمعہ کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ تہران کی ریلی میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت دیگر اعلی سول و فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر عظیم اجتماع سے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر قالیباف نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے غزہ اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے انتہائی وحشیانہ مظالم کی مذمت کرتے ہوئے ان جرائم میں امریکہ کو برابر کا شریک قرار دیا اور نام نہاد متمدن مغربی دنیا کی مجرمانہ خاموشی کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اگست 1979 کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس دن صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ایک آواز ہو کر مظاہرہ کریں، تاکہ فلسطینی عوام کی سرزمین سے صہیونی حکومت کو نکالا جا سکے۔ اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اس سال کی یوم القدس ریلی بہترین، شاندار اور انتہائی پرشکوہ ریلیوں میں سے ایک ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سال کی یوم القدس ریلی کی اہمیت کو گزشتہ برسوں سے زیادہ اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ریلی امت مسلمہ کے اتحاد اور فلسطین کے لیے ایرانی قوم کے غیر متزلزل عزم اور حمایت کی مظہر ہے۔ اپنے پیغام میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یوم القدس کی ریلی ہمیشہ ایرانی قوم کے اتحاد اور قوت کی علامت رہی ہے۔ یہ ریلی اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ایرانی قوم اپنے اہم اور بنیادی سیاسی مقاصد پر ثابت قدم ہے اور فلسطین کی حمایت کے نعرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے اس سال کی ریلی کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ عالمی برادری اور وہ لوگ جو اسلامی نظام کو پہچانتے ہیں ایرانی قوم کے حامی ہیں، تاہم بعض ممالک اور حکومتیں میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایرانی قوم میں اختلافات ہیں۔ یوم القدس کی ریلی ان تمام پروپیگنڈوں اور بے بنیاد دعووں پر خط بطلان کھینچتی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت اور صہیونی حکومت کی مذمت میں عالمی یوم القدس کے موقع پر عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں، جس میں ہزاروں روزے دار عوام نے شرکت کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں من جملہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر، ملتان، سرگودا، ایبٹ آباد، شیخوپورہ اور اسی طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کے مختلف شہروں سمیت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد میں بھی یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں نکالی جانے والی یوم القدس کی ریلی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی، جبکہ خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی ریلی میں موجود تھی۔ علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو یکجہتی کی دعوت دیتے ہوئے فلسطین کے عوام کی بھرپور حمایت پر تاکید کی۔ عالمی یوم القدس کے موقع پر ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی القدس کی ریلیاں نکالی گئیں۔ دارالحکومت دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد ریلیاں نکالی گئیں۔ لکھنؤ میں بھی تاریخی آصفی مسجد میں ایک بڑا اجتماع کیا گیا، جس میں شرکا نے فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اور اسی طرح کرگل لداخ کے باشندوں نے عالمی یوم القدس کے موقع پر ریلی نکال کر فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ یمن کے خلاف امریکہ نے حملوں کا نیا دور شروع کیا ہے، جس کے تحت اس ملک کے مختلف صوبوں کے متعدد علاقوں پر شدید بمباری کی گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے جمعے کی صبح یمن کے مختلف صوبوں پر تقریباً 45 بار بمباری کی۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن پر جارحیت کے نئے دور میں صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ شمالی یمن کے سعدہ صوبے میں بھی اسفرا اور آل سالم علاقوں پر 5 بار بمباری کی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء پر امریکی حملے میں کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس صوبے کے مختلف علاقوں پر کل 19 فضائی حملوں کی اطلاع ملی ہے، جن میں بعض علاقوں کو جزوی اور بعض علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے 2 لبنانیوں کو شہید کر دیا۔ لبنانی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے جنوبی لبنان کے برعشیت علاقے پر ایک گاڑی کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے بیان کے مطابق صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے اب تک 106 لبنانی شہری اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ لبنانی صدر جوزف اون نے بیروت میں فرانسیسی صدر کے ایلچی لودریان سے ملاقات میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملوں کا جاری رہنا حالیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کے علاقے زائیہ پر بمباری کی ہے۔ لبنان کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ گزشتہ 27 نومبر کو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بیروت پر یہ پہلا اسرائیلی حملہ ہے۔ اس حملے میں زائیہ کی ایک رہائشی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اطلاعات ہیں کہ لبنان کی فوج نے زائیہ میں جس جگہ بمباری کی گئی ہے وہاں جانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے بیروت کے علاقے زائیہ میں جس عمارت کو نشانہ بنایا ہے اس کے آس پاس کئی اسکول بھی تھے۔ میانمار، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش میں زلزلے کے شدید جھٹکے آئے ہیں، جس میں سینکڑوں افراد کے ہلاک اور درجنوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق زلزلے کا مرکز میانمار کا سانگینگ علاقہ تھا، اور زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے میانمار کے مانڈلے میں اراواڈی ندی پر معروف ایوا برج تباہ ہو گیا ہے۔ میانمار میں زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش کے بھی کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خبروں کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ انہیں تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بھی محسوس کیا گیا، جس کے بعد وہاں میٹرو اور ایئرپورٹ بند کر دیے گئے۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے سینکڑوں افراد کے ہلاک اور زخم ہونے کی خبر ہے، جبکہ سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ سینکڑوں اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد میانمار کے دارالحکومت کا مرکزی ہائی وے پوری طرح سے اکھڑ گیا ہے، تاہم سب سے زیادہ نقصان مانڈلے شہر کو پہنچا، جہاں کئی مندر اور بدھا عبادت گاہیں پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ایک بار پھر دہشت گردی کے افریت کا سر کچلنے کے عزم کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں وفاقی اور صوبائی قیادت کا اہم اجلاس ہوا، جس میں دہشت گردی کے خلاف حکومت نے واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف حکومت نے واضح اور دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے جعفر ایکسپریس کے حملہوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانی کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس درمیان 17 روز بعد کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس 400 مسافروں کو لے کر دوبارہ پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سے پہلے مسافروں کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سخت چیکنگ کی گئی۔ واضح رہے کہ 11 مارچ کو دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان پرانے تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ گہرے اقتصادی، سیکیورٹی اور عسکری تعلقات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گاڑیوں کی درآمد پر بھاری محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں، دوریاں ہوں، لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں، دوریاں ہوں، لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔ خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔
قرآن
دعوت الہی.
عزیز سامعین، پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہے. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی بعض دعاؤں کے مفاہیم کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
اللہم رب النور العظیم، رب النور العظیم، اللهم رب النور العظيم.
عزیز سامعین، ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کی طرف سے دعوت دی گئی ہے، تم خدا کی طرف سے اہل کرامت ہو. اس مہینے میں تمہاری سانسیں عبادت اور نیند ثواب ہے، اس میں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. نماز کے وقت دست دعا بلند کرو، کیونکہ نماز کا وقت بہترین وقت ہے، کیونکہ ان اوقات میں خدا اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے. اس موقع پر اگر مناجات کرو گے تو اس کا جواب ملے گا. جو خدا کو پکارتا ہے وہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اور اگر تم اس سے مانگو گے تو تمہیں عطا کرے گا. جو دعا مانگو گے مستجاب ہوگی. رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے. معروف عارف اور عالم دین آیت اللہ مجتبیٰ مجتہدی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آسمان کے تمام دروازوں کا کھلنا یعنی خدا اور بندے کے درمیان تمام حجابات کا ہٹا دیا جانا ہے، اور ایسے موقع پہ انسان خدا سے جو چاہتا ہے وہ چاہے وہ مادی ہو چاہے مانوی خدا سے لے سکتا ہے. خدا اس کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. خدا انسان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور خواہشات اور مطالبات کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالتا بلکہ قبول و مستجاب کرتا ہے. رمضان المبارک اپنی عظمت، شرافت، معنویت کی وجہ سے سب سے برترین مہینہ ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو انسانیت کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرقان یعنی فرق کرنے والا ہے. خداوند عالم اس مہینے میں جو نعمات نازل فرماتا ہے، اس کی بدولت کائنات رحمت و مغفرت سے مالا مال ہو جاتی ہے، اور مومنین اس نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے تزکیے کی منازل آسانی سے طے کر سکتے ہیں. یہ ماحول اس بات کا باعث بنتا ہے کہ مومنین کی توجہ اپنے خدا کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور ان کی دعائیں مستجاب ہونے لگتی ہیں. خداوند عالم نے اس لیے قرآن پاک میں روزے کو واجب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لعلکم تتقون، یعنی اس طرح ممکن ہے تم متقی بن جاؤ. قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، جب یہ لوگ تم سے میرے بارے پوچھیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، اور دعا کرنے والوں کی دعا کو جب وہ دعا کرتے ہیں تو مستجاب کرتا ہوں، بس میرا حکم مانیں، ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں بھی عائد کر دیں. پہلی شرط یہ ہے کہ دعا صدق کے دل سے اور خلوص سے کی جائے، صرف زبان سے نہ ہو، دل بھی ساتھ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف خدا سے مانگی جائے، اس کے دل میں خدا کے علاوہ کسی سے توقع اور امید نہ ہو. اگر وہ دعا تو خدا سے مانگ رہا ہے لیکن مادی اسباب پر بھی اس کی نگاہ ہے، اور خداوند عالم کے علاوہ بھی کسی اور طاقت اور قوت سے امید لگا کر بیٹھا ہے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. رمضان المبارک میں روزہ بھی صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، اور دعا بھی صرف خدا سے کی جاتی ہے. لہذا یہ مہینہ اس لحاظ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین مہینہ ہے، اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ فرزند رسول امام علی زین العابدین دعائے سحر میں وعدہ الہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس شے کے واسطے جس کے واسطے سے جب بھی التجا کروں تو تو قبول فرماتا ہے، پس اے معبود میری دعا قبول فرما۔
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
دعائے سحر 23 فقروں میں اللہم انی اسالک سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالی سے اس کے حسن و جمال، جلال و عظمت، نور، رحمت، کمال، اسماء، عزت، مشیت، قدرت، علم، قول، تقاضوں، شرف کے مراتب و مدارج، سلطنت، فرما روائی، اعلی مقام، احسان قدیم، آیات، شان اور جبروت کے واسطے درخواست و التجا کی جاتی ہے، اور بعد ازاں عرض کیا جاتا ہے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری خوبصورتی کے خوبصورت ترین مرتبے کے واسطے، اور تیری ہر خوبصورتی بہت خوبصورت ہے۔ اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری خوبصورتی کے تمام مراتب کے واسطے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کے اعلیٰ ترین مرتبے کے واسطے، اور تیرے جمال کے تمام مراتب جو بہت جمیل ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کے تمام مراتب کے واسطے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جلال کے نمایاں ترین مرتبے کے واسطے، اور تیرے جلال کے تمام مراتب نمایاں ہیں۔ اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جلال کے تمام مراتب کے واسطے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کے اعلیٰ ترین مرتبے کے واسطے، اور تیری عظمت کے تمام مراتب بہت عظیم ہیں۔ اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کے تمام مراتب کے واسطے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نور کے نورانی ترین مرتبے کے واسطے، اور تیرے نور کے تمام مراتب بہت ہی نورانی ہیں۔ اس دعا کے آخر میں امام زین العابدین اس طرح 10 بدعا ہوتے ہیں، اے معبود اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری جاہ و عظمت کے تمام مراتب میں الگ الگ مرتبے کے واسطے، اور تیری عظمت اور جبروت کے تمام مراتب میں الگ الگ مرتبے کے واسطے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہر شے کے واسطے جس کے واسطے جب بھی التجا کروں تو تو قبول فرماتا ہے، پس اے معبود میری دعا قبول فرما۔ رمضان المبارک دعا کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین مہینہ ہے۔ البتہ جس بات پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ دعا کی حقیقت اور اس کی اہمیت پر غور کرنا ہے۔ دعا کا مطلب صرف حاجتوں کی قبولیت نہیں ہے، دعا کا لفظ دعوت سے نکلا ہے، اور دعا میں انسان خدا کو دعوت دیتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں اپنی صفات جمالیہ اور جلالیہ کا ظہور کرے، اور دل مومن جو عرش خدا ہے اس میں آ کر قیام کرے۔ بس جس شخص نے دعا کی اس نے چاہے دعا کا صلہ پایا یا نہیں، لیکن اپنی عبادت ضرور انجام دی، اور اس نے عبادت کے نتیجے میں قرب خداوندی حاصل کی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے لیے لفظ آواہ آیا ہے، یعنی زیادہ دعا کرنے والا۔ حضرت ابراہیم خداوند عالم کو ہر کام کو اصل قرار دیتے تھے، اور اپنے ہر کام میں خداوند عالم کی ذات سے دعا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ خانہ خدا میں دستک دیتے اور بہت زیادہ دعا کرتے۔ وہ خدا کے حضور اپنی حاجات کو بیان کر کے لذت کا احساس کرتے۔ دعا خزانوں کی چابی ہے۔ خداوند عالم جب اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، یعنی وہ خدا دینا چاہتا ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزندان سے فرماتے ہیں، جان لو کہ دنیا و آخرت کے ملکوت کے خزانے کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اس سے طلب کریں، دعا کریں۔ اس خداوند عالم نے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ وہ سب سے زیادہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ اس نے کئی بار دعا کی لیکن مستجاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر دعا الہی خزانوں کی چابی ہے، ہر دعا کرنے والے کو یہ چابی عطا کیوں نہیں ہوتی؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بار بار دعا کرو، ایک بار اگر دعا کی اور قبول نہ ہوئی تو اسے ہرگز ترک نہ کرو، دعا کرنے کے سلسلے کو جاری رکھو اور اسے ہرگز ترک نہ کرو۔ دوسری طرف یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دعا کے دیر سے قبول ہونے میں بھی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، پس اگر ایک دفعہ مانگنے سے دعا قبول نہ ہو تو نا امید نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے خداوند عالم نے کسی حکمت اور مصلحت کے تحت دعا کو دیر سے قبول کرنے کا ارادہ کیا ہو، پس اگر دوبارہ دعا کرو گے تو ممکن ہے کئی گنا زیادہ رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ اگر خدا پہلی دفعہ دعا کو قبول کر لیتا تو یہ اضافی نعمت تمہیں میسر نہ ہوتی۔ بعض اوقات ہم دعا صرف عادت کے طور پر کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں دعا کی قبولیت یا ہماری حالت کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہم اضطراب اور پریشانی میں اتنے صدقے دل سے دعا مانگتے ہیں کہ زبان کے ساتھ قلب و ذہن بلکہ تمام اعضاء و جوارح طلب دعا کرتے نظر آتے ہیں، ایسی دعا قبول بھی ہوتی ہے اور اس دعا کو عبادت کے اعلی درجات میں شمار کیا جاتا ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم غشني فيهم بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياب التهم يا رحيما بعباد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا آج میرا پورا وجود اپنی رحمتوں کی چادر میں محفوظ کر لے، کامیابی و کامرانی، گناہ سے دوری کے ساتھ میری روزی قرار دے دے، اور میرے دل کو تہمتوں اور بدگمانیوں کے سیاہ دھبوں سے پاک اور صاف کر دے، اے وہ جو اپنے مومن و دیندار بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم،
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
يجود علينا بإحسانه
فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 فروردین، 28 رمضان المبارک اور 29 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ فروردین سن 1291 ہجری شمسی کو روسی افواج اس بہانے سے کہ روسی شہریوں کی جان خطرے میں ہے، ایران کے مقدس شہر مشہد میں داخل ہوئیں اور حکومت ایران کو مرعوب کرنے اور لوگوں کے دینی جذبات اور عقائد کی توہین کے لیے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر توپوں سے حملہ کر دیا۔ توپ کے گولوں سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کے بعض حصے کو بھاری نقصان پہنچا۔ روزے کے خزانے کو روس کے بینکوں میں منتقل کر دیا گیا اور روزے کی قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ روسی افواج کے اس حملے میں مشہد کے عوام کی ایک تعداد جاں بحق اور زخمی ہو گئی۔ فروردین سن 1373 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرزا علی اکبر مرندی نے وفات پائی۔ وہ سن 1314 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ مرزا علی اکبر مرندی ملا علی کے بیٹے تھے، جو ایک شیعہ مجتہد اور صوفی اور سید علی قاضی کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے تبریز میں مرجع وقت آیت اللہ انگجی کے زیر سایہ فقہ کی تعلیم حاصل کی اور 1360 ہجری قمری میں عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں وہ علامہ طباطبائی اور ان کے بھائی الہی کے ساتھ 10 برس تک ایک ہی حجرے میں قیام پذیر رہے۔ نجف اشرف میں آپ نے آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی، آیت اللہ نائنی اور آیت اللہ آغا ضیاء عراقی جیسے اس وقت کے مراجع تخلیص سے کسب فیض کیا اور سید ضیاء اور اصفہانی سے اجتہاد کی اجازت حاصل کی۔ مانوی امور میں بھی وہ سید علی قاضی کے خاص شاگرد تھے۔ سن 1376 ہجری قمری میں آیت اللہ مرزا علی اکبر مرندی تبریز واپس آئے اور درس و تدریس کا آغاز کیا اور پھر ایک عرصے تک مرند میں رہ کر درس و تدریس اور لوگوں کی مانوی رہنمائی کی۔ 28 رمضان المبارک سن 272 ہجری قمری کو ایران کے منجم اور محدث ابو معشر بلخی نے وفات پائی. وہ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بغداد گئے جہاں علم نجوم کی تعلیم حاصل کی اور اس سے متعلق یونانی، سریانی، ہندی اور عربی زبانوں کے مختلف ماخذ کا مطالعہ کیا. ابو معشر اپنے دور کے معروف ترین مسلمان منجم تھے. ابو معشر نے بہت سی کتابیں تحریر کی جن میں المدخل الکبیر اور الموالید الصغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں. تیس مارچ سن 1210 عیسوی کو ایک بزرگ عالم اہل سنت امام فخر الدین رازی نے وفات پائی. وہ ایران کے دارالحکومت تہران کے مضافات میں واقع رہ شہر میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد ضیاء الدین ابو القاسم اپنے شہر کے معروف خطیب تھے، اس لیے بیٹے کا لقب ابن الخطیب ہو گیا. امام فخر الدین رازی نے الفارابی کا بغور مطالعہ کیا اور ابن سینا کی کتاب اشارات اور عیون الاخبار کی شرحیں بھی لکھی. ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان میں اساس التقدیس فی علم الکلام، التفسیر الکبیر اور المعالم فی الاصول الدین کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. تیس مارچ سن 1573 عیسوی کو فرانسیسی بادشاہ شارل نہم نے پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے حق میں تاریخی حکم جاری کیا جو حکم آزادی کے طور پر معروف ہے. اس حکم کی روح سے فرانس کے پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو اپنی مذہبی رسومات انجام دینے کی آزادی حاصل ہو گئی. تیس مارچ سن 1676 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کو پولینڈ کے خلاف جنگ میں فتح حاصل ہوئی. اس جنگ کے نتیجے میں عثمانیوں نے یوکرین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھے. یہ جنگ 1671 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب پولش قزاقوں نے بغاوت کی اور سلطنت عثمانیہ نے اس کی حمایت کی تھی. اگرچہ عثمانی فوج کو جنگ لمبرگ میں پولش افواج سے شکست اٹھانی پڑی تھی لیکن بالآخر عثمانیوں کو فتح حاصل ہوئی. تیس مارچ سن 1893 عیسوی کو تحریک پاکستان کے ایک مشہور رہنما، شاعر اور ادیب میاں بشیر احمد لاہور میں پیدا ہوئے. ان کے والد جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں بر صغیر کی ایک معروف علمی و ادبی شخصیت شمار ہوتے تھے. میاں بشیر احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کا رخ کیا اور بی اے اور بیرسٹری کے امتحانات پاس کیے. وطن واپسی کے بعد میاں بشیر احمد نے کچھ عرصے تک بیرسٹری کی، پھر 3 برس تک اسلامیہ کالج لاہور میں اعزازی لیکچرار رہے. 1922 میں انہوں نے مشہور ادبی جریدہ ہمایوں جاری کیا جو 35 برسوں تک جاری رہا اور اس نے اردو زبان و ادب کی گراںقدر خدمات انجام دی. قیام پاکستان کے بعد انہوں نے 3 برس تک ترکی میں پاکستان کے سفیر کے فرائض انجام دیے. ان کی کتابوں میں تلسم زندگی، کارنامہ اسلام اور مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل خاص طور پر قابل ذکر ہے. 3 مارچ 1971 کو ان کا انتقال ہوا. اور 29 مارچ سن 1772 عیسوی کو سویڈش مفکر، سائنسداں، انجینئر، ماہر فلکیات، عیسائی ماہر الہیات، فلسفی اور صوفی ایمانوئل سویڈن برگ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1688 میں پیدا ہوئے تھے۔ ایمانوئل سویڈن برگ ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ماہر انجینئر بن گئے، لیکن ان کو اپنے فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ مادی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اعلیٰ مانوی دنیا کی علامت ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ایک شخص جتنا زیادہ پاکیزہ اور شریف ہوگا وہ خدا کے وجود کو اتنا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری 28 برس میں 18 مذہبی کتابیں تحریر کی جو شائع بھی ہوئیں، جبکہ کچھ مزید کتابیں غیر مطبوعہ رہ گئیں۔ ایمانوئل سویڈن برگ نے سچا عیسائی مذہب کتاب میں خود کو عیسیٰ مسیح کا خادم قرار دیا۔ یہ کتاب انہوں نے خود شائع کرائی تھی۔ اس سویڈش فلسفی نے اپنے نظریات کی وضاحت کے لیے 50 سے زائد کتابیں تحریر کی، جن میں سب سے اہم 8 جلدوں پر مشتمل کتاب عالم ملکوت کے اسرار ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما, اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر, اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے.